میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گنا معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پر کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو بندوں کے نامہ اعمال ہیں، گناہگاروں کے کہاں ہوں گے، کافروں کے کہاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، تو اسی سیاق کے اندر، اسی کانٹیکسٹ کے اندر بیان کیا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال کہاں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ابرار کے نامہ اعمال، نیکوں کے نامہ اعمال اعلی علیین میں ہوں گے۔ اعلی علیین جو کائنات کا بڑا بلند مقام ہے، فرمایا کہ ان کے اعمال نامے وہاں پر ہوں گے، تو لفظ اس کے لیے ذکر ہوا ابرار۔ اسی طرح جنت، اللہ تعالیٰ ابرار کو عطا فرمائے گا، نیکوں کو عطا فرمائے گا، اور کیسی جنت دے گا، کیسی نعمتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی فراوانی کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ ان کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتوں کی فریشنس تم ان کے چہروں میں پہچان لو گے۔ جیسے ایک بندہ بڑا خوش ہوتا ہے تو ہمیں اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو بیٹھے بیٹھا 1 کروڑ کا پروفٹ ہو جائے تو اب وہ اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپا سکتا، ہم اس کو دیکھتے ہی بول دیتے، یار کچھ تو ہے بھائی، آج اتنا خوش نظر آ رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اثرات چہرے پہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگ جنت میں ایسے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ تعریف فی وجوہہ نظرۃ النعیم، کہ تم ان کے چہرے دیکھ کے پہچان لو گے کہ یہ کتنے خوش ہیں، یہ کتنے مزے میں ہیں، یہ کتنی نعمتوں میں ہیں، کتنی خوشحالی میں ہیں، اور کس طرح یہ لذتوں میں ہیں، آسائش کے اندر ہیں، تعیش کے اندر ہیں، تمہیں ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ اب یہ جو لفظ دل اور ابرار، نیکی اور نیک، یہ کیا چیز ہے؟ ایک اعتبار سے بڑی آسان سی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں اس کو نیکی بولتے ہیں اور جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کو نیک بولتے ہیں، لیکن اس پر دو پہلوؤں کے اعتبار سے کلام کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی ایسی شے کو نیکی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں جو حقیقتاً نیکی نہیں ہوتی. ایسی شے کو نیکی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں جو حقیقتاً نیکی نہیں ہوتی. چنانچہ مشرکین عرب اور دیگر لوگوں نے ایسی بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہوئی تھی. قرآن مجید میں ایک چیز کا بیان ہوا, عرب کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے, اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلتے, تو اب اگر کسی کام سے ان کو واپس مڑ کے آنا پڑتا, کوئی کام یاد آ گیا, کوئی کام پڑ گیا, تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے واپس نہیں آتے تھے کہ نہیں بھائی جب ایک مرتبہ گھر سے نکل گئے نا تو اب اس دروازے سے اندر نہیں جانا دوبارہ. لیکن اب کام بھی ضروری ہوتا, اب ضروری کام ہے, تو اب کیا کرتے کہ اپنے گھر کی جو پچھلی دیوار ہے اس کو توڑ دے اور اس کو توڑ کے اندر آتے, کہ جس دروازے سے ایک مرتبہ ہم نکل پڑے اب لوٹ کے نہیں جانا. لیکن یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا کہ بھائی ضرورت ہے تو آ جاؤ واپس, کس نے منع کیا ہے. لیکن اپنے کانسیپٹ کے اندر اور اپنے ہی سوچ کے اندر انہوں نے اس کو ایک نیکی کا کام بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا, فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. فرمایا کہ اے لوگوں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھلی دیوار کو توڑ کے گھر کے اندر آؤ, یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ خدا سے ڈرا جائے. خدا سے ڈرنے کا نام نیکی ہے. اور فرمایا کہ وَأَكُلْ بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اے لوگو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو. تو لہذا یہ کوئی اپنی طرف سے طریقہ نہ بناؤ کسی دروازے سے واپس نہیں جانا. لیکن اپنی طرف سے انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا. اچھا اسی طرح ایک اور طریقہ تھا کہ بعض لوگ یہ کرتے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہم گھر سے کوئی خرچہ نہیں لے کے چلیں گے, راستے میں بھیک مانگتے جائیں گے, راستے میں بھیک مانگتے جائیں گے یا کوئی ہمیں کھلا دے, جگہ جگہ ہماری دعوت ہو جائے کہ جی حج پہ جا رہے ہیں, لیکن ہم گھر سے خرچہ نہیں لے کے جائیں گے. اور اس کو بڑا کمال سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا توکل ہے کہ خرچہ نہیں لیا پھر بھی اللہ کی راہ میں نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, فرمایا وَتَزَوَّدُوا, اور گھر سے زیادہ راہ لے کے چلا کرو, گھر سے سامان لے کے چلا کرو, خرچہ لے کے چلا کرو, وہاں جا کے بھیک نہ مانگا کرو, گھر سے خرچہ لے کے چلو. اور ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, فرمایا جو بہترین زادِ راہ ہے وہ خدا کا تقویٰ ہے. جو بہترین زادِ راہ وہ خدا کا تقویٰ, لہذا زادِ راہ بھی لے کے چلو اور ساتھ میں تقویٰ بھی لے کے چلو. تو یہ ایک کانسیپٹ میں نے عرض کیا کہ بہت ساری چیزوں کو نیکی سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ وہ نیکی نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح ایک اور موقع پہ جس آیت کے بارے میں بطور خاص میں نے عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا. پہلے خانہ کعبہ تھا پھر بیت المقدس بنا دیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد تقریباً 17 یا 18 مہینے کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. تو یہ دو مرتبہ تبدیل ہو گیا, پہلے خانہ کعبہ سے بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے خانہ کعبہ. اس کے اوپر یہودی اور عیسائی لوگوں نے بڑا شور مچایا, یہ جی کیا بات ہوئی, کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہو, کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہو, یہ قبلہ ہے یا کیا بنایا ہوا ہے. اچھا کچھ مسلمان بھی اسی بحث کے اندر پڑے رہتے, کہنے جی ٹھیک ہے جدھر ہمارے نبی نے فرمایا وہی قبلہ ہے, وہ اپنی جگہ اڑے رہتے یا اپنی جگہ بات کرتے رہتے. اور اسی کو موضوع سخن بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, فرمایا کہ جن بحثوں میں تم پڑے ہو کہ چہرہ مشرق کو کرو مغرب کو کرو, فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے رخ کدھر کیا, چہرہ کدھر کیا, اصل نیکی یہ ہے کہ جدھر کا خدا نے فرمایا تھا ادھر ہی کیا یا نہیں کیا. لہذا نہ مشرق سے پیار نہ مغرب سے پیار. جو اصل حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے. اب یہ جو الفاظ بیان فرمائے اس میں جیسے بہت ساری ہمارے لیے بھی چیزیں ہیں کہ ہم بھی بعض چیزوں کو ایسا موضوع سخن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی حاجت نہ اس کی ضرورت اور نہ ہمارے بولنے سے کوئی فرق پڑنا ہے, لیکن لگے ہوئے آفس کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کسی موضوع کے اوپر, ایک ایک پارٹی کا دوسرا دوسرا پارٹی کا, اور لگے ہوئے جناب نہ ان سے پارٹی بدلنی ہے نہ ان سے لیڈر بدل لیں نہ ان سے ملک بدل لیں, لیکن ہمارے گھنٹوں جو ہے وہ اسی کام کے اندر گزر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان مباحث میں فائدہ نہیں, یہ نیکی کے کام نہیں. اب نیکی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل پوری بیان فرمائی, اور جو تفصیل بیان فرمائی ہے وہ یوں کہہ لیں کہ نیکی کا پورا تصور ہے, وہ نیکی کا پورا تصور ہے. ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, فرمایا نیکی تو اس بندے کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر, آخرت پر, نبیوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, ان سب پہ ایمان لائے. یہ پہلی بات کہ نیکی کی بنیاد اور جڑ اور اساس یہ ہے. اس کے بعد فرمایا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, اور نیکی کا جو دوسرا جوڑ ہے جو جوڑا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے. کسے؟ فرمایا ذوی القربا, رشتہ داروں کو, والیتاما, یتیموں کو, والمساکین, مسکینوں کو, وابن السبیل, مسافروں کو, والسائلین, اور سوال کرنے والوں کو, وفی الرقاب, اور غلاموں کو آزاد کرانے کے اندر خرچ کریں. فرمایا نیکی تو یہ ہے, بحث و مباحثہ اور شرک و غرب کی طرف رہنا یہ نیکی نہیں. نیکی ایمان ہے اور نیکی اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کا نام ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, اور نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے نماز کو صحیح طریقے سے قائم کر دیا اور جس نے زکات دی, جس نے صحیح طریقے سے نماز قائم کی اور جس نے زکات دی, یہ تیسری چیز ہو گئی. اس کے بعد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور نیک تو وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. نیکی یہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور نیک وہ ہیں جو کسی تکلیف میں اور کسی بیماری میں اور دشمنوں سے جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں. مصیبت میں صبر کریں, پریشانی میں صبر کریں, مرض میں صبر کریں, دشمنوں سے مقابلے کی باری ہے تو اس میں صبر کریں. ان سب کو بیان کر کے اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں, جو نیکی میں سچے ہیں, جو نیک کہلانے میں سچے ہیں, جو نیک کہلانے کے حقدار ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے, جو خدا سے ڈرنے والے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نیکی کے حوالے سے جو ایک عام گفتگو لوگوں میں تھی, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بحث و مباحثہ اور یہ محض شرک و غرب کوئی چیز نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی جگہ اس کے بالکل الٹ اگر ہمیں نماز پڑھنے کا فرماتے تو ہمارے لیے وہی حکم خداوندی ہوتا. خانہ کعبہ کی بذات خود حیثیت نہیں, حکم الہی سے وہ خانہ کعبہ ہے. اللہ تعالیٰ جدھر حکم دے دیتا ادھر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا. بیت المقدس کو قبلہ بنایا, خدا نے بنایا. بیت اللہ کو قبلہ بنایا، خدا نے بنایا، تو اصل تو حکم خداوندی. یہ پہلی بات ارشاد فرما کے. اب جو نیکی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان کے حوالے سے میں ایک چیز پہلے بنیادی عرض کروں کہ ہم اپنے تصور میں یا اپنی روٹین لائف کے اندر ہم نیکی کو کسی خاص تصور میں محدود کر کے خود اس میں محدود ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، پہلے نمبر پہ ایمان کی بات، اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، ان چیزوں پہ ایمان. دوسری بات فرمائی اللہ کی محبت کے اندر اپنا مال خرچ کرنا، رشتے داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سائلوں کو، غریبوں کو. تیسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. چوتھا فرمایا زکات دینا. پانچواں فرمایا اپنے وعدے کو پورا کرنا. اور چھٹا فرمایا کہ ہر مشکل کے اندر صبر کرنا. یہ سب چیزیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بندہ نیک بن گیا. ہم سلیکٹڈ نیکی کرتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک مخصوص انداز بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے بس اسی شعبے کی نیکی کرنی ہے، باقی نہیں کرنی. اب مثال کے طور پہ بعض لوگ عقیدے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، نماز پڑھے نہ پڑھے نو ٹینشن، وعدہ پورا کرتے یا نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں کوئی بات نہیں، احکام الہیہ پہ عمل ہے یا نہیں کوئی بات نہیں، ماں باپ کی خدمت ہے یا نہیں کوئی بات نہیں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے یہ تو 100% ٹھیک ہے، لیکن صرف عقیدہ ہی صحیح ہونا چاہیے یہ ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف عقیدے کا بیان تو نہیں کیا، عقیدے کے ساتھ آگے بھی چیزیں بیان کی. نماز اور زکات کیا ہے؟ عبادات. اپنے مال سے دوسروں کو دینا کیا ہے؟ یہ بھی عبادات میں آتا ہے. اور ساتھ میں حقوق العباد کے اندر غریبوں کی خیر خواہی، مسکینوں کی بھلائی کرنا، ویلفیئر کے کام کرنا، لوگوں کا اچھا سوچنا، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. وعدہ پورا کرنا یہ آپ کے کاروباری معاملات میں آ جاتا ہے. صرف کاروباری میں نہیں آتا، لیکن ایک ایسپیکٹ اس کا بیان کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ کاروباری معاملات کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی وعدہ کیا پورا نہیں کیا، ٹائم دیا، ٹائم کے اوپر نہ پیمنٹ ہے اور نہ کچھ اور ہے. تو معاملات کا درست ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بننے کے شرائط کے اندر بیان کیا. عقیدہ بھی درست ہو، عبادات پر بھی عمل ہو، غریبوں کی مدد کا جذبہ بھی ہو اور غریبوں کی مدد کی بھی جائے، نماز بھی قائم کریں، زکات بھی دیں اور اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں، اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں. اور اس کے ساتھ آگے جو بات فرمائی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ انسان کی قلبی کیفیت ہے کہ آدمی مشکل میں صبر کرنے والا ہو، شور مچانے والا نہ ہو، بے صبری کرنے والا نہ ہو، ہاں ہاں کرنے والا نہ ہو، ہر ایک کو بتاتے پھرنے والا نہ ہو، بلکہ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کے اس پہ صبر کرنے والا. اب آپ دیکھیے کہ نیکی کا جو قرآن کا تصور ہے اور جو دین کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور ہم کس کس شعبے کو ایک نیکی سمجھ کے اسی کے اندر ہی لگے رہتے ہیں. جو بندہ اب جو دوسری بات بیان کر، پہلی بات عقیدے کی بیان ہوئی، دوسری بات بیان کی کہ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، رشتے داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے میں دیتا ہے. یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ سارے ویلفیئر کے کام ہیں. ہمارے ہاں ویلفیئر کے کام کرنے والے وہ کہتے ہیں بس یہ کر لیا تو سب ہو گیا، یہ ہو گیا تو سب ہو گیا. پوچھے حضور نماز پڑھا کر؟ نہیں، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت. بھائی تمہیں زیادہ پتا ہے یا خدا کو زیادہ پتا ہے؟ تم انسانیت کی خدمت کی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ساتھ میں نماز بھی بیان فرما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صرف انسانیت کرتا پھرتا ہے اور عبادات کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ خدا کے قرآن کا جو نیکی کا تصور ہے اس کو نہیں مان رہا. لہذا انسانیت کی خدمت کرنی بھی ہے، بھلائی کا کام کرنا بھی ہے، تو خدا نے عبادت اس کے ساتھ رکھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غریبوں سے پیار کرنے والا کون تھا؟ صدیق اکبر سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ جو امیر المومنین بننے کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی کہ وہ ہماری بکری کا دودھ دھونا ہے تو جا کے دودھ دھو دیا کرتے تھے. تو بچی آتی کہ جناب وہ آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مشکیزہ پکڑتے, پانی بھر کے ان کے گھر پہنچا دیتے. اس سے بڑھ کے ویلفیئر کیا ہوگی؟ لیکن کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو یہ جو تصور ہے نا کہ انسانیت کا تصور جدا کر کے اور یوں جدا کیا کہ اس میں نماز نکل جائے, اس میں ذکر اللہ نکل جائے, اس میں تلاوت نکل جائے, اس میں درود پاک نکل جائے, اس میں اللہ کی بندگی نکل جائے, اس میں عبادات نکل جائے, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. یہ تو مغرب نے ہمیں دیا ہے, مغرب کے کفار نے دیا ہے کہ ان کی نظر میں انسانیت سب کچھ ہے, خدا کی عبادت کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو انسانیت کے نام لیوا ہے وہ اسی طرح کا شور مچاتے رہتے ہیں. نہیں جی, بس انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, بس انسانیت سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, انسانیت سے بڑھ کے, پہلی بات تو یہ جملہ ہی غلط ہے کہ انسانیت سے بڑھ کے کوئی کام نہیں. انسانیت سے بڑھ کے ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو کروڑ انسانیت میں کام کرے کوئی قبول نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ایمان, اور دوسرے نمبر پہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑی چیز ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم عبادات اور نمازوں کو جناب کھٹے لائن لگا دیں اور ہم ان کو سائڈ میں کر دیں, اور نماز پڑھتا ہمیں بندہ ہی نظر نہیں آنا چاہیے, مسجد ویران ہو جائے لیکن ہمارے سینٹر آباد ہو جائے, تو یہ تصور قرآن نہیں. لہذا یہ جو دوسرا لوگوں کی خدمت اور غریبوں کی مدد. اچھا, اب اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ وہ کیا کہ اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا, وہ اقام الصلاۃ و آتی الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. جو عبادات میں لگے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں, غریبوں کی مدد کی بات کریں نہیں جی ہم تو نمازی, بیوی بچوں کے حقوق کی بات کریں نہیں جی وہ عبادت کے اندر لگے ہوئے ہم تو. بھائی آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, آپ اپنے اخلاق درست کریں, مسکرا کے بات کریں, پیار محبت سے بات کریں, بچوں پہ شفقت ہونی چاہیے, چھوٹوں پہ شفقت ہونی چاہیے, بڑوں کی عزت ہونی چاہیے, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. نہیں, پکا نمازی معذرت کے ساتھ کے بعض اوقات اتنا ہی بد اخلاق ہوتا ہے, مسجد کے اندر لتاڑے گا جھاڑے گا, گلی کے اندر ویسے وہ جلالی بابا مشہور ہوگا, گھر والے ویسے اسے پناہ مانگ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور تہجد پڑھ کے بیٹھے ہوئے. تو اب یہ ہوا کہ نماز کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے. جو روزے بڑی کثرت سے رکھتا ہے وہ اتنا خوش ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ لگتا ہے رات کو بھی روزہ رکھا ہوا ہے اس نے, وہ رات کو بھی نہیں مسکراتا, کس کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. تو کیا ہوا کہ نماز اور روزے کو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ ہو گیا تو باقی سارے کام ختم. اسی طرح جو لوگ تلاوت میں, ذکر و درود میں, ان کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ ہمیں اخلاق کی حاجت نہیں ہے, ہمیں لوگوں کی خدمت کی حاجت نہیں ہے, ہمیں پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانے کی حاجت نہیں ہے, ہم جتنے مرضی اخلاق کے برے ہوں, ہمارا رویہ جتنا مرضی خراب ہو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم بہت بڑے قاری صاحب ہیں, کیونکہ ہم بہت بڑے تہجد گزار ہیں, کیونکہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں, کیونکہ ہر سال حج کرتے ہیں, کیونکہ ہر سال میں دو عمرے کرتے ہیں. تو وہ اپنی عبادات پہ نازاں اور اپنی عبادات کے پندار کے اندر مبتلا ہو کے باقی ساری ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کو دینے کا, یتیموں کو دینے کا, مسکینوں کو دینے کا, غریبوں کو دینے کا ذکر پہلے کیا ہے, نماز کا بعد میں کیا ہے. حقوق کی بات, جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کا ذکر پہلے کیا ہے, اور اب اقام الصلاۃ اس کے بعد آیا ہے. یہ ترتیب کیوں ہے؟ ایمان کو سب سے اٹھا کے آخر میں کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ ایمان سب سے مقدم ہے. لیکن ایمان کے بعد نماز کو تیسرے نمبر پہ, اور غریبوں کی, یتیموں کی, رشتے داروں کی مدد دوسرے نمبر پہ رکھی. تو مقصد یہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق ہیں, جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ پریفرنس رکھتے ہیں, پرائرٹی رکھتے ہیں, ترجیح رکھتے ہیں. لیکن ہم میں جو عبادت میں لگتا ہے وہ حقوق کے بات سے جاتا رہتا ہے. اچھا, یہ تین چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد چوتھی چیز کی طرف آ جائیں. ایک آدمی صدقہ خیرات بہت کرتا ہے, نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہے, حج و عمرہ بھی کرتا ہے, مومن مسلمان بھی ہے. لیکن اللہ تعالی نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب وعدہ کریں تو وعدہ پورا کرتے ہیں. تو اب ہمارے حاجی نمازی مومن مسلمان اور ویلفیئر کا کام کرنے والے نے اپنے ان کاموں کو سائڈ میں کر کے کہا کہ یہی نیکی ہیں, یہ وعدہ پورا کرتا یا نہیں کرتا؟ نہیں, یہ کاروبار کرتا ہے تو لوگوں کا مال دبا کے تو نہیں رکھتا, لوگوں کی پیمنٹ دباتا تو نہیں, وقت کے اوپر ادا کرتا یا نہیں کرتا, یہ ڈنڈی تو نہیں مارتا, یہ دھوکہ تو نہیں دیتا. ایک آدمی جو مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے ایک نمائندے کے طور پہ, یعنی ایک کمیشن ایجنٹ کے طور پہ بیٹھا ہوا, کمیشن ایجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دیانتداری کے ساتھ جو چیز جتنے کی اتنے کی دلا دو گے, لیکن اگر یہ درمیان میں ڈنڈی مارے تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا میں نہیں آئے, اس نے جو ایگریمنٹ کیا اس کو پورا نہیں کیا. وعدے کی پابندی کا بہت بڑا کلوز تعلق وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے. وعدہ یہی ہے نا کہ میں نے کہا جی میں آپ کے پاس 11 بجے آؤں گا, اب 11 بجے آنے کا مطلب میں نے وقت کی پابندی کی, اور اسی کا مطلب ہے میں نے وعدے کی پابندی کی. یا میں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو میں یہ چیز دے دوں گا, اور اسی تاریخ کو دی وقت کی پابندی بھی ہے وعدے کی پابندی بھی. لیکن ہماری زندگی میں وعدے کی پابندی اور وقت کی پابندی کا آپ اندازہ لگا لے کہ کتنی, ہم چھوٹے چھوٹے وعدے توڑنا شروع کرتے ہیں اور اس کو نہ جانے کہاں تک لے جاتے ہیں. ہم بچوں سے وعدہ کرتے ہیں بیٹا فلاں دن آپ کو فلاں چیز دلاؤں گا, اب فلاں دن آیا تو ہماری میٹنگ ہے اور ہمارا ٹور ہے اور ہمارے دوست آنے اور ہم نے کہیں جانا ہے, بچہ ہمارا منہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے باپ نے وعدہ کیا تھا لیکن ہم وعدہ پورا نہیں کرتے. ہم نے بیوی سے وعدے کیے ہوتے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا, وعدے کا ٹائم ہے پتہ ہی کوئی, وہ بیچاری شرم کے بارے پوچھتی نہیں ہے, اور ہم شیر بہادر جو ہے نا وہ جواب ہی کوئی نہیں دیتے. اسی طرح اور وعدے, یعنی وقت کی پابندی وعدے کی پابندی تو ہماری زندگیوں سے مسنگ ہے, تقریباً مسنگ ہے. ایک بڑے معزز پیشے, یعنی جیسے ڈاکٹر کا پیشہ, ڈاکٹر اپائنٹمنٹ دیتا ہے جی 8 بجے آ جائیے گا, 8 بجے جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ تو خود 8:30 بجے آئیں گے, ہمارا نمبر ہے 24, اب رات کے 11 بجے تک بیٹھے. بھائی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اسی وقت میں ہوگا. اب ہمارے ہاں مجموعی طور پہ اس قدر وقت کی پابندی کے برخلاف, وعدے کی پابندی کے برخلاف ہمارا طرز عمل ہو چکا ہے کہ جو وقت کی پابندی کرے ہمیں الٹا وہ بیوقوف لگتا ہے, تو اس کو کیا ہوا یار یہ وقت پہ بیٹھا ہوا. یعنی واقعات ایسا ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو میں اپنی عادت درج کرتا ہوں, میں وقت کی پابندی کا ایک ضروری قسم کا جنا وہ ہوں کہ مجھے وقت کی پابندی کرنی. کئی مرتبہ وقت پہ جا کے مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں بیوقوف تو نہیں کہ میں اتنی جلدی کیوں آ گیا, ساری کام تو بعد میں آ رہی ہے. مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے برابر شوق, اس میں دونوں کا اتفاق, وقت کی پابندی نہیں, وعدے کی پابندی نہیں. ٹائم دیا جی آپ کے پاس 11 بجے آؤں گا, اب 11 بجے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے اپنے کام بھی چھوڑے ہوئے, وہ 11 بجے کیا وہ 1 بجے آ رہے ہیں. شادیوں پہ وقت کی پابندی جتنی ہوتی ہے میرے خیال میں بتانے کی حاجت نہیں. میرے ایک دوست کے یہاں شادی تھی, مجھے انہوں نے کہا جی نکاح آپ نے پڑھانا ہے, میں یار وقت کا خیال رکھیں گے نا, ہاں بالکل آپ کے ہوتے وقت کا کیوں نہیں خیال رکھیں گے, کتنے بجے؟ کہتے 10:30 نکاح, 10 بجے آپ آ جائیے گا. میں ٹھیک ہے, میں 10 بجے پہنچ گیا. آپ یقین کیجئے میں پہلا بندہ تھا, وہ گھر والے نہیں آئے تھے ابھی تک, اب میں بالکل ہمنوں کی طرح بیٹھا ہوں, اب میں کروں کیا یہاں پر, یہ تو بےچارے وہ وہاں کے جو چوکی دار اور وہاں کے جو گارڈ وغیرہ تھے وہ مجھے حیرت سے دیکھے گی, بھائی صاحب کو کیا ہوا؟ میں کہا حضور وہ پرابلم یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا مرض ہے, اتنی جلدی آ گیا. 11:30 گھر والے تشریف لائے, 12:30 جا کے, اچھا وہ گھر والے 11:30 ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا, پھر لوگ آنا شروع ہوئے, پھر وہ 12:30 پہنچے, 12:30 بجے نکاح ہوا. لیکن میں نے زندگی میں تہیا کر لیا کہ دوبارہ نکاح پڑھایا نہیں جانا. یعنی ہمارے ہاں وقت کی پابندی کا یہ معاملہ. اچھا وقت کی پابندی آپ مسجدوں میں دیکھ لیں, جمعے کا ٹائم لکھا ہوا 1:30 بجے, 1000 مسجد میں ایک مسجد ہوگی کہ جس میں 1:30 بجے لکھا تو 1:30 بجے جمعہ بھی ہو جائے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چل سو چل چل سو چل چل سو چل, پتہ ہی نہیں کہ ختم کب ہونا ہے. 15-20-25-30 منٹ لیٹ کرنا یہ ہماری نیچر میں اور ہمارے کلچر میں, اور اللہ تعالیٰ نیک کسے قرار دیتا ہے؟ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں. تو ہم عبادات میں لگ کے جو معاملات ہیں ہم ان سے غافل ہو جاتے ہیں. اس سے آگے کا مرحلہ والصابرین فی البأساء والضراء, صبر کرنے والے. بعض اوقات ہم اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں جی, کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نیک ہیں کیسے جی ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں. لیکن ہمارے دل کی جو ایمانی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اور ایمانی کیفیت کا پتہ چلتا جب مشکل کا وقت آتا. مشکل کے وقت میں دل خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا, اسی سے پتہ چل جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہا جائے. مشکل ہے تو خدا کی طرف سے امتحان سمجھ کے صبر کیا جائے, نعمت ہے تو خدا کی عطا سمجھ کے شکر کیا جائے. تو یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے. اور ہماری نیکی اور ہمارا تقویٰ جو ہے وہ کسی مشکل کے وقت کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے. بیماری آ جائے, پریشانی آ جائے تو ہم سے صبر نہیں ہو پاتا. اب یہ جو نیکی کے مختلف سٹینڈرڈ ہم بنا لیتے ہیں, یہ میں نے اس کے حوالے سے کلام کیا. اب خود جو چیزیں بیان کی ہیں ان چیزوں کے اوپر غور کریں تو یہ چیزیں بذات خود کس قدر اہم ہیں اور کچھ چیزوں کے تقاضے کیا ہیں, اس کی طرف توجہ کی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی, ولکن البر من آمن باللہ, فرمائے نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. فرمائے نیک تو وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. اس کا ایمان اس سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ بہت ساری ڈیمانڈز ہیں, میں صرف یہ غلط کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر ذرا اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس سے ملنے کو دل کرتا ہے, جس سے پیار ہوتا ہے اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے, جس سے پیار ہوتا ہے اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے. یہ تین تو سیدھی سیدھی سی چیزیں ہیں, اس کو دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہو سکتا, لہذا وہ ایک سائڈ میں. لیکن اللہ تعالیٰ سے باتیں تو ہو سکتی, اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی بھی جا سکتی اور خدا سے ملاقات بھی کی جا سکتی. اب ہم کہیں کہ ہمیں خدا سے پیار ہے لیکن نہ خدا کی بات سنیں اور نہ خدا سے بات کریں, نہ خدا سے ملاقات کریں اور نہ خدا کے قریب جانے کی کوشش کریں, اس کی شان سے لائیں. کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدہ جو ہے یہ خدا کے قرب کا اور ملاقات کا ذریعہ ہے. خدا سے پیار ہے لیکن یہ ملاقات کرتے ہیں کہ سجدہ کریں, نماز پڑھیں, خدا سے ملاقات ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز میں بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے. اچھا, پھر ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جو باتیں کرنے کے حوالے سے میں نے عرض کیا. ان بزرگوں نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں کر لیتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کریں تو بھی میں خدا سے باتیں کر لیتا ہوں. لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ چاہیں اللہ سے باتیں کر لیں اور جب آپ چاہیں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں؟ فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن پڑھتا ہوں, قرآن خدا کی باتوں کا تو نام ہے, قرآن خدا کے کلام کا تو نام ہے. تو جب دل کرتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں, خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں خدا کا ذکر کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں, جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو جب میرا دل ہوتا ہے کہ میں خدا سے بات چیت کروں تو میں خدا کو یاد کرتا ہوں, خدا مجھے یاد کرتا ہے. اب ہم ایمان کا, ایمان باللہ کا, اللہ پر ایمان کا جو پہلا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے بڑھ کر ہو, اور اس محبت کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں کرنے کو, اس کی باتیں سننے کو, اس سے ملاقات کرنے کو دل کرتا ہے. تو کیا ہمارا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا سے ملاقات کرنے کو دل کرتا ہے. اگر قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے باتیں کرے, ہمارا یہ دل کرتا ہے. اگر ذکر اللہ کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو مطلب یہ ہوا کہ خدا سے ملنے کو دل نہیں کرتا. اگر قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کی باتیں سننے کو دل نہیں کرتا. اور اگر ذکر اللہ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود خدا سے باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا سے سچی اور سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, اور جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ یہ کرنے کے کام کرتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی, فرمایا والیوم الآخر, اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. آخرت کیا ہے؟ ہمارا حساب کتاب ہے, اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے. آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعتقاد کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل سے بھی لگے کہ ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ایک بندہ کہے جی میں صبح یا ابھی میں 3 گھنٹے کے بعد جو ہے میں لاہور جا رہا ہوں. یہ کیسے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم سے بیٹھا باتیں کیے جا رہے ہیں. ہم کہے بھائی آپ نے تو کہا تھا لاہور جا رہے ہیں. ہاں جا رہا ہوں نا. نہ اٹھ رہا ہے, نہ بیگ تیار کر رہا ہے, نہ جانے کا سوچ رہا ہے, نہ گاڑی منگوائی ہے, نہ گاڑی کھڑی ہے. تو ہم اس کی بات کو کیا سمجھیں گے؟ 1 گھنٹہ گزر گیا, بھائی آپ نے کہا تھا نا یار آپ نے لاہور جانا. جی جی میں جا رہا ہوں. ارے بھائی کیسے جا رہے یار؟ میں جا رہا ہوں. ایک گھنٹہ اور گزر گیا, اب تو وہاں کے جو ہے وہ ڈور کلوز ہو گئے. یہیں بیٹھے گئے جا رہا ہے, مجھے لاہور جانا ہے. وہ اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ نہیں جانا اس میں. تو جو عمل ہے وہ اس ایمان اور اعتقاد کے مطابق نہیں جس کا ہم اظہار اور اقرار کر رہے ہیں. تو یہ ایمان بالآخر. اس کے بعد فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین, ملائکہ پر ایمان. اچھا ملائکہ پر ایمان, ہم تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, مانتے ہیں. جو ہم فرشتوں کو مانتے ہیں اسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا, ہم فرشتوں کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں مانتے ہیں. انہیں ماننے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کہ تمہارے اوپر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے. کرامن کاتبین, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, اور وہ لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو, اور وہ تمہارے ساتھ موجود رہتے ہیں. تو ہمارا ایمان تو ان باتوں پہ بھی ہوا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے اعمال لکھتے ہیں, ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. لیکن کیا ہمارا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم کرامن کاتبین کو ساتھ ہی مان لیں؟ کرامن کاتبین کو ساتھ ہی مان لیں کہ ہمارا عمل بھی یہ مانتا ہے؟ پولیس والا سامنے ہو تو قانون کے خلاف نہیں کرتے, باپ ہمارے ساتھ ہو تو ہم بڑے شریف بچے بن کے رہتے ہیں. ہم باپ کے ادب میں یار والد صاحب دیکھ رہے ہیں, والدہ دیکھ رہی ہے, والدہ دیکھ رہی ہے, لہٰذا ہم کوئی بالکل ہی الٹی بے حیائی کا کام نہیں کریں گے. والد صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. پولیس والا دیکھ رہے ہیں تو اب ہم سگنل کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مان لیں کہ بھائی یہ موجود ہے ساتھ. اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں لیکن کسی کام سے رکتے ہی نہیں. جو گناہ کرنا کر لیتے, جو زبان سے بولنا بول لیتے, غیبت کی پتہ لکھ رہے, جھوٹ بولنا پتہ لکھ رہے, وعدہ خلافی کی پتہ لکھ رہے, گالی نہیں پتہ لکھ رہے, دل آزاری کی پتہ لکھ رہے, پڑوسی کو تنگ کیا ہے پتہ لکھ رہے, کسی کا حق مارا ہے پتہ لکھ رہے, کسی کو برا کہا پتہ لکھ رہے. ارے تو بھائی یہ کیسا پتہ ہے ہمیں, اور یہ کیسا علم ہے, اور یہ کیسا ان کو ہم نے قریب سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں ان کا ایک ذرہ برابر لحاظ ہی نہیں. باپ کا لحاظ ہے، ماں کا لحاظ ہے، پولیس والے کا لحاظ ہے، دفتر کے اندر اپنے افسر کا لحاظ ہے، بزنس کے اندر جو ہے وہ اپنے کولیگز ہیں، کام کرنے والے ان کا لحاظ ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو چار بندے بیٹھے ہوئے ان کا لحاظ ہے، لیکن ان کے اس موجود ہونے سے بڑھ کر ہم یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، خدا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو تم کرتے اس کو جان رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ایک رتی برابر بھی اگر اس کا فرق نہیں پڑ رہا تو مانا کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نیک وہ ہے جو فرشتوں پہ ایمان رکھتا، تو ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ یقیناً ہے، یہ نہیں معاذ اللہ کے ایمان کا انکار ہے، ایمان تو ہے، جب ہم نے اقرار کیا تصدیق کی جسے تو یہ ہماری غفلت ہوتی ہے، لیکن قابل توجہ بات تو ہے کہ ہمارا فرشتوں پر ایمان، لیکن وہ اتنا کمزور ایمان، وہ اتنا کمزور ایمان کہ ہمیں کسی بھی برائی سے نہیں روکتا، ہمیں کسی بے حیائی سے نہیں روکتا، ہمیں کسی گناہ سے نہیں روکتا، ہمیں کسی عمدن قصدن خطا کرنے سے نہیں روکتا، تو ایمان کیسا ہے؟ ایمان تو وہ ہے جو فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے اور سچا ایمان رکھتا ہے اور اس کا عمل بھی بتاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ول کتاب، کتابوں پر ایمان، اللہ نے جتنی کتابیں کی سب پہ ایمان، اور مفصل اور تفصیل کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان اتنا اس کو ماننے کا اس قدر تاکید کہ اس پہ ایمان رکھنا فرض، نہ مانے تو بندہ کافر، لیکن یہ قرآن پہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ روزانہ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا نہیں، ہمارے پاس چار گھنٹے ٹاک شوز دیکھنے کا ٹائم ہے، قرآن مجید دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، دیگر سوشل میڈیا کے اوپر گھنٹوں گزارنے کا ٹائم ہے، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، فیس بک کھولنے کا ٹائم ہے، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، فیس بک کا پیج کھولنے کا ٹائم ہے، قرآن کا پیج کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ، ایمان ادھر ہے، عمل ادھر ہے، ایمان قرآن پہ ہے، لیکن عملی طور پہ ہم سوائے ان چیزوں، ناول پڑھنے کے شوقین کو کبھی دیکھ لیں ہم، اور آپ میں سے کسی کو شوق ہو تو خود سمجھتا کہ ناول پڑھنے کا شوق کیسا ہوتا ہے، شراب ایک طرف، جوا ایک طرف، ناول ایک طرف، ایسا جنون ہوتا ہے ناول پڑھنے کا، اخبار پڑھنے والوں کو اس کی لت لگی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں بے تحاشا پڑھتے ہیں، ایک نہیں چار چار اخبار پڑھتے ہیں، بھائی چار اخبار میں ایک کم کر کے قرآن کو ایڈ کر لو، قرآن مجید پڑھ لو، تو کتابوں پر ایمان، لیکن بڑا کمزور درجے کا ایمان، جو ہمارے اندر حرکت نہیں پیدا کرتا، جو ہمارے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ پیدا نہیں کرتا، جو ہمارے اندر کچھ اٹھنے کا اور کچھ کرنے کا اور کر دکھانے کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، ہمارا کتابوں پر وہ ایمان ہے. اس کے بعد فرمایا نبیوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنی رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کا بیان کیا، وہ سب بیان اور نبیوں پہ ایمان، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے اوصاف، خصائل، کمالات، شان، کردار، کریکٹر، جو اوصاف ان کے بیان کیے ہیں، ہم ان کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں کہ کامل انسان یہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قربانیاں دینا، خدا کے نام پہ بیٹا قربان، خدا کے نام پہ آگ میں کود جانا، خدا کے نام پہ بیوی بچوں کو مکے کے سہارا کے اندر چھوڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نبی کا کردار ہے. یوسف علیہ السلام کا کنویں میں چلے جانا لیکن بے صبری کا جملہ نہ بولنا، زلیخا کے پاس تنہائی میں جانا اور اس کا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب کچھ کرنا لیکن آپ کا ایک قدم نہ اٹھانا اور وہاں سے چلے جانا بلکہ بھاگ پڑنا، جیل میں جانا پسند کر لینا لیکن بے حیائی کی طرف نہ آنا، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید ترین بیماریوں کے اندر بھی صبر کرنا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا برسوں تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اوپر فصبر جمیل فرمانا،
کہ صبر جمیل کرتا ہوں. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کردار سب بیان کیا گیا یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جن پر تم ایمان رکھتے ہو جو تمہارے آئیڈیلز ہیں وہ یہ ہیں, ان کی زندگی یہ ہے, ان کا اسوہ یہ ہے, ان کا کردار یہ ہے, ان کی صبح و شام یہ ہے, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے. تو اب یہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ جن کو بطور خاص جن پر ہم نے ایمان بھی رکھا, آئیڈیل بھی مانا, اپنے لیے سب کچھ مانا, لیکن ان کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نمازوں کے تذکرے اور یہ فرمانا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ سن کر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت لمبے لمبے قیام اور سجدے کرتے حتیٰ کہ پاؤں مبارک سوج جاتے, یہ کردار دیکھ کر بھی ہمیں دو رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تھوڑے سے جو اور ایک چٹائی اور ایک مشکیزہ اتنا سارا سامان ہوتا, دنیا آنے کے باوجود دنیا آتی خدا کی راہ میں دے دیتے, اس کے باوجود ہمارے اندر سے بخل نہیں نکلتا, دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جس ہستی کو اللہ تعالی نے فرمایا فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, ان پر ایمان کے باوجود ان کی زندگی کی جھلک نہ ہماری عبادات میں نظر آتی ہے, نہ ہمارے اخلاق میں نظر آتی ہے, نہ ہمارے کاروبار میں نظر آتی ہے, نہ ہمارے گھر میں نظر آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا تو آپ نے سنا, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی معاملہ ہوتا تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال, اے بلال اذان کہو ہمیں راحت پہنچاؤ, ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ, اذان ہوگی تو نماز ہوگی, نماز ہوگی تو راحت ملے گی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ, اور ہمیں نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا بوجھ لگ رہا ہوتا. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں سے بہترین سلوک کرتا ہے, اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا کردار تو فیملی کے حوالے سے یہ ہے, لیکن ہمارا کردار ہماری فیملی کے حوالے سے کیا ہے؟ بیوی خوفزدہ, بچے ڈر رہے ہیں, ہمارے سامنے پر نہیں مار سکتے, بول نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا معاملہ گرمی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ایسے اپنے قریب رکھتے کہ صحابہ کرام میں ہر ایک کو گمان ہوتا کہ شاید سرکار کی سب سے زیادہ توجہ میرے اوپر ہی ہے, لیکن اس کردار کا کوئی حصہ ہمیں ملتا تو ہماری زندگی میں نظر آتا. تو ایمان ہے, لیکن اس ایمان کی جو جھلک نظر آنی چاہیے, سرکار اسلام کی عبادت کی جھلک ہماری عبادت میں نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کی جھلک کے اعلان نبوت سے پہلے سارا مکہ مانتا تھا صادق ہے امین ہے, صادق ہے امین ہے, سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں, خیانت کا تصور نہیں ہے, جھوٹ کا تصور نہیں ہے, لیکن یہ کردار ہماری زندگی میں کا. تو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی جھلک ہمارے اخلاق میں نہیں, آپ کی فیملی لائف کی جھلک ہماری فیملی لائف میں نہیں, آپ کی عبادت کی جھلک ہماری عبادات کے اندر نہیں ہے, آپ کے کردار کی جھلک ہمارے کردار میں نہیں, آپ کے تقوی کی جھلک ہمارے تقوی میں نہیں, آپ کے سخاوت کی جھلک ہماری سخاوت کے نہیں, آپ کا لوگوں سے تعلق جو ہے معاشرہ جو ہے اس کی جھلک ہماری معاشرت میں نہیں, تو بتائیے پھر ایمان کیسا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک وہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, نیک وہ ہے جس کا اللہ پہ سچا ایمان ہے, آخرت پہ سچا ایمان ہے, فرشتوں پہ سچا ایمان ہے, کتابوں پہ سچا ایمان ہے, اور نبیوں پہ سچا ایمان ہے. تو یہ نیکی کا جو پہلی بنیاد ہے ایمان شرط کے طور پہ, جو اس کی چند ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ میں نے ایکسپلین کی ہے, اور اس کی روشنی میں ہم اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں. تو ہم اپنے ذہن میں اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو شاید چند چیزوں کے اعتبار سے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے نیکی ہم سے بہت دور ہے. بقیہ جو چیزیں ہیں اب اس کے اندر بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے, میں صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں, میرا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا. فرمایا کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربا, اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں رشتے داروں پر. پھر آگے بقیہ افراد رشتے داروں کے حوالے سے فرمایا کہ رشتے داروں پہ خرچ کرتے ہیں, رشتے داروں پہ خرچ کرنے کا دگنا ثواب, ایک صدقے کا ثواب ہے اور ایک رشتے دار سے دوسرے سلوک کا ثواب. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، زندگی میں اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اس رشتہ دار کو دے جو تجھ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے اور تو اسے جوڑنا چاہتا ہے. لیکن ہم تو ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا تو ہم اسے نیچے لے کے کھاتے ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، گٹیاں کمتر ہیں، ہم ایسا سلوک کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک، اچھا تعلق، میل ملاپ بڑھانا، مشکل کے وقت میں اس کی مدد کرنا، یہ ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے، دین کے بنیادی اصولوں میں سے اور اس کے ساتھ نیکی کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. مسکین کو دینے کا فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مسکین کو دینے پر تین بندوں کو ثواب دیتا ہے، وہ مالک جو کما کے لاتا ہے، وہ بیوی جو اس مال کا کچھ روٹی وغیرہ بناتی ہے، اور وہ خادم جو اٹھا کے جا کے فقیر کو لے کے آتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تینوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، تینوں کو اجر کے اندر شریک کر دیتا ہے. تو یہ جو پورا نیکی کا میں نے تصور کیا، ہم اپنی زندگیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ اس انداز کے اندر غور کریں، ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے، مشکل کے اندر صبر کے حوالے سے، اپنی قلبی کیفیات کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، یہ ہیں ابرار، یہ ہیں نیکوکار، یہ ابرار ہیں جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں کے اندر نعمتوں کی تر و تازگی کو دیکھو گے. یہ ہیں وہ ابرار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کتاب الابرار لفی علیہین، ان ابرار اور نیکوں کا نامہ اعمال اعلی علیہین کے اندر رکھا جائے گا. تو ابرار بننے کے لیے یہ تمام تر چیزیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ.